بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين، محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب، امام خطیب جامع مسجد و معتمین جامع اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 33.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. کل ہم نے عرض کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تعلق سے کچھ اہم باتیں عرض کی گئی تھیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ عام طور سے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ عام طور سے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں بھی آپ ترجمے والے قرآن میں دیکھیں گے تو یہی ترجمہ ہے، لیکن رأس المفسرین اور ترجمان القرآن مفسرین میں سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے. یہ جملہ انہوں نے اور بڑھایا. اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، تجھی سے پناہ، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. منفی اور مثبت دونوں پہلو، نگیٹو اور پوزیٹو دونوں طرح سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے. مدد تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے ہیں. اسی وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور راز لب لباب وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پوری سورہ فاتحہ کا لب لباب اور خلاصہ ہے. کوئی پوچھے کہ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کا خلاصہ بتائیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس یہ خلاصہ. تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. دو ہی چیزیں دنیا میں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کو اپنا معبود سمجھنا، اور دوسرے یہ کہ ساری ضرورتیں اور مشکل کشا اور حاجت روا سب کچھ اللہ ہی کی ذات کو سمجھ کر اسی سے مدد مانگنا. اور ایمان کا خلاصہ یہی ہے، اللہ ہی کو اپنا معبود برحق سمجھے اور اسی سے اپنی ساری ضرورتوں کو وابستہ کر دے کہ میں کمزور ہوں، عاجز ہوں، میری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا وہی اکیلی، وہی اکیلا ہے. بس اسی کا نام ایمان ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر یہی حقیقت بتا دی گئی. ایاک نعبد کے اندر ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اعلان کرتا ہے کہ اللہ ہم نفی کرتے ہیں، ہم برات ظاہر کرتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے قابل ہی نہیں ہے. تو ہی اکیلی ذات معبود ہے، تو ہی اکیلی ذات عبادت کے قابل ہے، اس کا اعلان کرتے ہیں. کسی ہم دوسرے کو نہیں مانتے. اور ایاک نستعین کے اندر اپنی عز، اپنا عز اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ ہم بے بس ہیں، کمزور ہیں، عاجز ہیں، سارا اعتماد اور سارا توکل اور ساری مدد کی راہیں آپ ہی کی ذات سے وابستہ ہیں، کسی اور سے ہم کو مدد ملنے کی نہ امید ہے، نہ توقع کرتے ہیں، نہ اعتماد کرتے ہیں، نہ اپنی قوت پر بھروسہ، نہ کسی دوسرے کی مدد پر اعتماد. دونوں چیزیں خراب. مومن نہ اپنی قوت پر بھروسہ کرتا ہے، نہ کسی دوسرے کی مدد پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے قرآن مجید میں جا بجا حکم دیا گیا ہے کہ مومن کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. قرآن میں صاف فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، فاعبدہ وتوکل علیہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی عبادت کیجیے اور اسی پر بھروسہ کیجیے، اپنی قوت پر بھروسہ نہ کیجیے. کسی دوسرے کی مدد پر اعتماد مت کیجیے، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھیے. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے هو الرحمن، وہی بے انتہا رحم کرنے والا ہے. آمنا به، ہم اسی پر ایمان لے آئے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کر دیا. ہم تو کسی اور دوسری ذات پر بھروسہ نہیں. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذوا وکیلا. وہ پروردگار جو مشرق اور مغرب کا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں. اے پیغمبر، اسی کو اپنا کارساز سمجھنا، کام بنانے والا اسی کو قرار دینا، کسی اور دوسرے کو قرار مت دینا، کسی دوسرے پر اعتماد مت کرنا، اپنی ذات اور اپنی قوت پر اعتماد مت کرنا. یہ اسلام کی تعلیم ہے، جگہ جگہ یہی تعلیم دی گئی. اسی وجہ سے آپ دیکھیے پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے توکل اور اعتماد اپنی ذات پر بھروسہ کرنے پر اسی کا حکم جگہ جگہ دیا. دوسری بات یہ بھی ہم کو سمجھنے کی ہے کہ شرک صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی محض کسی مورتی کے سامنے جا کر سجدہ کر دے اور اس کو اپنا معبود بنا لے، یہ بھی شرک ہے. لیکن شرک اس کے علاوہ اور بھی بہت وسیع معنی رکھتا ہے. اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی دوسری ذات کو اگر کوئی شخص اس کے حکموں کو مانتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے، یہ بھی شرک ہے. ماننا صرف اللہ کے حکم کو ہے، کسی اور کے حکم کو اپنے لیے اقتداء کے قابل سمجھنا اور اطاعت کے فرما برداری کا اس کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنے لیے واجب سمجھنا، یہ بھی شرک ہے. قرآن مجید نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ لوگوں نے اپنے علماء کو، یہودی علماء کو، نصرانی علماء کو اپنا رب بنا لیا. کیا رب بنا لیا؟ رب بنانے کا مطلب یہ کہ ان کی بات کو آخری درجہ، وہ جو کہیں وہی بات، اللہ کی بات کو ماننا بند کر دیا. چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا قصہ ہم نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ نصرانی تھے، وہ نصرانی تھے، ایمان بعد میں قبول کیا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک شکایت کی کہ اسلام ہمارے بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے علماء کو اپنا رب بنا لیا، اپنے علماء کو، نصرانی علماء کو ہم نے اپنا رب بنا لیا. کہاں بنا لیا؟ ہم تو رب مانتے نہیں، رب تو ہم اللہ کو مانتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، تمہارے علماء، تمہارے احباب جب تم کو کوئی حلال چیز بتاتے ہیں کہ یہ حلال ہے، تم اس کو حلال سمجھتے ہو؟ کہا کہ ہاں ہم حلال سمجھتے ہیں، اگرچہ کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، تمہارے علماء نے اس کو حلال قرار دیا، تم اس کو حلال سمجھتے ہو تو حرام سمجھتے ہیں. چلے گئے، ہم حرام سمجھتے ہیں، ہمارے علماء حرام کہتے ہیں تو ہم حرام کہتے ہیں. اچھا کسی چیز کو جب اللہ نے ناجائز قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اور تمہارے علماء وہ اللہ نے حلال قرار دیا، تمہارے علماء نے حرام قرار دیا، تو تم اس کو کیا سمجھتے ہو؟ ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں. کہا کہ یہی تو غم ماننا ہوا، یہی تو غم ماننا ہوا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حلال ہے اور تمہارے علماء کہہ رہے ہیں حرام ہے، تو حرام کی بات مان کر اللہ کی بات مان رہے ہو کہ علماء کی بات مان رہے ہو؟ رب کس کو قرار دے رہا ہو؟ بس یہی تو رب ہونے کا مطلب یہی ہے کہ تم نے اپنے علماء کو رب بنا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھنے کے بجائے ان کی بات کو تم نے کیوں سمجھا کہ یہی اتباع کے قابل بات ہے. تو یہ بھی شرک ہے کہ انسان سوائے اللہ کی ذات کے کسی اور کی عبادت نہ کرے. اور عبادت میں، عبادت کا مطلب ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، آخری درجے کی محبت اور عظمت کے ساتھ آخری درجے کا تذلل اور ذلت کا اختیار کرنا ہے. عبادت کا مطلب یہ اللہ کی بے انتہا محبت، بے انتہا عظمت، اور اسی ذات کے سامنے آخری درجے کی ذلت کو اختیار کرنا، یہ ماتھا سب سے مقدم چیز ہے بدن انسانی کے اندر. اس ماتھے کو ہم جا کر رگڑتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنی ذلت کا اظہار کرنے کے لیے، محبت میں کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ کی عظمت میں اپنے سب سے مقدم اور سب سے معزز حصے کو اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے، اس کا نام ہے عبادت. اسی طریقے سے اللہ ہی کے لیے نظر ماننا چاہیے، غیر اللہ کے لیے، اللہ کے سوا دوسرے کے لیے نظر مانتے ہیں تو یہ شرک ہے. اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھنا چاہیے، ساری مشکلات دور کرنے والا اللہ ہے. اگر کوئی شخص غیر اللہ کو، اللہ کے سوا دوسرے کو اگر مشکل کشا سمجھتا ہے، یہ شرک ہے. شرک کی بڑی وسعتیں ہیں. ایسے ہی شرک کے جو شعائر ہیں، شرک شرک جن چیزوں سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، ان چیزوں کو اختیار کرنا بھی شرک ہے. مثال کے طور پر اب یہی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے آئے، کہ اور اسلام قبول کر چکے تھے، نصرانیت کو بدل چکے تھے، اسلام میں آ گئے تھے. آئے تو دیکھا کہ ان کے گلے میں صلیب ہے، وہ جو نشانات ہوتے ہیں نصرانیوں کے، اپنے اللہ کی طرف نشانی ہوتی ہے، صلیب لٹکی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ بھائی ابھی یہ کیا چیز لگتا ہے، بت کیوں لگتا ہے؟ یہ لفظ فرمایا، اس بت کو کیوں لگتا ہے، وہ نکال دو اس کو. گرچہ کہ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ اس کو اس خیال سے نہیں رکھا تھا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اب وہ چونکہ ایک پرانی سی عادت ہو گئی تھی تو اس کو انہوں نے باقی رکھا. ذرہ برابر ادنا درجے کے اندر بھی ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ اب ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا اس بت کو توڑ دو، کیوں رکھے ہو؟ معلوم ہوا جو چیز دین کے خلاف ہے اور ان کے غیر کی جو شعائر میں شمار ہوتے ہیں، ان کی عبادت کا کوئی طریقہ سمجھا جاتا ہے، تو اس کو رکھنا بھی جائز نہیں ہے. آج کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے مسلمان ہیں کہ اپنے اس میں گلے میں ریڈ کراس کے نشانات لگائے گھومتے ہیں. دیکھیے وہ چیزیں ڈال کر گھومتے ہیں جو بالکل غیر لوگوں کی جو شعائر ہیں، ان کے دین کے طریقے سمجھے جاتے ہیں، ان کی عادتیں سمجھی جاتی ہیں، اور اطمینان کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اس کو سمجھتے بھی نہیں کہ یہ غلط چیز ہے اور اسلام میں ناجائز ہے. ارے اس کو بت کہا کہ اس بت کو ابھی لٹکائیں گے. تو معلوم ہوا کہ جون سی چیزیں اسلامی شعائر کے علاوہ ہیں اور دوسرے مذاہب کے شعائر سمجھے جاتے ہیں، ان کی نشانات سمجھے جاتے ہیں، اس کو بھی لٹکانا یہ صحیح نہیں ہے، اس کو بھی پہننا صحیح نہیں. تو ایاک نعبد کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئیں کہ کون کون سی چیزیں شرک میں شامل ہیں. اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ بھی شرک. اللہ کی قوت اور طاقت کے اندر کسی دوسرے کو شریک سمجھنا، یہ بھی شرک. اور اللہ کو بالکل پاک ہیں، بری ہیں ہر قسم کے عائب سے، ہر قسم کی نقص سے. اگر اس طرح کی عقیدہ کسی دوسرے کے اندر بھی رکھتے ہیں کہ یہ ذات بھی نقائص سے پاک ہے، عائب سے پاک ہے، یہ بھی شرک ہے. تو شرک اتنا رینگتے ہوئے آتا ہے انسان کے دلوں کے اندر کہ اس کا احساس نہیں ہوتا. اور اس کی مثال آپ نے یوں فرمائی جیسے پہاڑ چکنا ہو اور اس کے اوپر اگر کوئی چیونٹی چلتی ہے تو بتائیے اس کے چلنے سے کوئی آہٹ محسوس ہوتی ہے، آواز آتی ہے؟ فرمایا شرک انسان کے دل و دماغ میں اسی طرح سے آہستہ آہستہ رہنے لگتا ہے، آنے لگتا ہے. اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ کہیں شرکیاں کوئی خیالات تو ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو رہے ہیں، شرکیاں اور غلط عقائد تو ہمارے دل و دماغ کے اندر پلک تو نہیں رہے. ظاہر میں بھی شرک سے اجتناب ضروری ہے، اور دل و دماغ کے ریشوں میں بھی شرک جو آہستہ آہستہ آتا ہے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. حق تعالی ان سب چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ.